الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله تولي جگہ بنا صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عزم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولا يا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محامد و محاسن صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اصلاح احوال کے درس کے سلسلے کو تھوڑی آگے کی طرف لے جاتے ہوئے باضابطہ اور باقاعدہ قرآن کریم فرقان حمید کے ایک بہت مضبوط اور مربوط اور مضامین کے اعتبار سے انتہائی وسعت کی متحمل سورت سورۃ الحجرات پر ہم نے کچھ گفتگو گزشتہ جمعے سے شروع کی ہے، اور اس مبارک سورہ مبارکہ میں جو ہماری نظریات، ہمارے لیے اعمال و احکام، اور ہمارے لیے اخلاق و کردار، اور ہمارے لیے معاشرت و سوسائٹی کے حوالے سے جو بنیادی باتیں ذکر کی گئی ہیں، وہ اس سورۃ الحجرات کے مضامین کا اپنا ایک خاصہ ہے۔ سورۃ الحجرات اس کا انتخاب کرنے کی کچھ وجہ ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے سورۃ التوبہ کی مکمل تفسیر آپ کی خدمت میں ذکر کی، سورۃ المائدہ کی، سورۃ الانعام کی تفصیلی گفتگو اس مضامین پر کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو قرآن مجید فرقان حمید کی تمام سور میں جو عظیم سورت ہے وہ سورۃ الحجرات ہے۔ اس کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ نزول قرآن کا سلسلہ اب اختتام کی طرف ہے، اور جو سلسلہ جبل نور کی ہیرا کی اس مبارک وادی سے شروع ہوا اور 13 سالہ مکی زندگی میں وہ نزول کا سلسلہ درجہ بدرجہ تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا، پھر ہجرت مبارکہ کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوگری یثرب کے ان میدانوں میں، اور پھر یثرب کو قدم رکھ کر آپ نے مدینہ منورہ طیبہ طابہ بنایا، وہاں سے نزول کا سلسلہ شروع رہا، اور اب قرآن مجید فرقان حمید کے مضامین کی اختتام کے مضامین آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ سورۃ المائدہ کو ضرور شامل کریں گے، اس لیے کہ سورۃ المائدہ، سورۃ النساء اور یہ صورتیں بالکل قریب قریب کی ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ سورۃ المائدہ اور سورۃ النساء یہ بیک وقت ایک ٹائم پر اترنے والی صورتیں ہیں، جس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے ذریعے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو واضح کیا کہ اب جو پڑھوں گا اسے مائدہ میں لکھو، اور اب جو پڑھ رہا ہوں اس کو سورۃ النساء میں لکھو۔ تو اس لیے کہ مکی کی زندگی جو تھی ابھی بظاہر ماحول کے اعتبار سے بڑی گھٹن کی تھی، اب توحید، بنیادی نظریات، اور ایسے نظریات پر ایسی آیتیں مکی زندگی کے اندر کثرت کے ساتھ اتری، بلکہ میں کہوں کہ 99% اتری ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کہیے کہ 100% کے قریب جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں صرف ان مضامین کو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ 13 سالہ منازل کے اندر جو مشقت ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو دقت ہے، جو مصائب ہیں، اور پہاڑ سے زیادہ مضبوط جو مشکلیں سامنے کھڑی ہے حق کو بیان کرنے کے لیے، تو کس عقیدے پر، کس نظریے پر، کس جذباتی کیفیت پر بندہ اپنے آپ کو پہاڑ سے زیادہ مضبوط کرے، اور ایسا مضبوط کرے کہ تند و تیز ہوائیں اور پہاڑ جیسے سنگلاخ وادی بھی اس کے لیے پھول کی سیج بن جائے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے 13 سالہ ان مضامین کے اندر، 13 سالہ ان عرصوں کے اندر ان آیات کا نزول کیا جو انسان کے جذبات اور اس کی باطنی تقاضے کی مکمل تکمیل کرتا ہے. جب باطن اس کا مطمئن ہو گیا، باطن میں اشتیاق پیدا ہو گیا، باطن میں محبت پیدا ہو گئی، باطن میں اپنے رب کے لیے ایک رابطہ ہموار ہو گیا، باطن میں اپنے رب کی ہر بات پر گویا کہ پتھر پر لگائی ہوئی لکیر سے زیادہ پختگی مزاج کے اندر آ گئی، تو پھر کفار و مشرکین کے ایسے مضامین کے جو ناگفتہ بے ہے، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے کھڑے کیے گئے، تو اللہ رب العالمین جل مجدہ کی جانب سے وہ تلقین، وہ شفقت، وہ حقیقتوں کا انکشاف اس لیے کیا گیا تاکہ طبیعتوں میں پختگی آئی، نظریات کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، مضبوطی کے حوالے سے، اس لیے کہ جذبے کا مقابلہ جذبہ کرے گا. اگر وہاں پر شرکیہ جذبہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ شرک عام ہو جائے، تو اس کے مقابلے میں توحید کے جذبے کو ابھارنا ضروری تھا. جب باطل جذبات سامنے کھڑے ہو کر حق کو سرنگو کرنے کے لیے، حق کو جھکانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو پھر نفسیاتی حکمت عملی بھی یہ ہے کہ جو حق کے دعوے دار ہیں، حق کے علم بردار ہیں، ان کے لیے ایسی جذباتی اور ایسی روحانی کیفیت کو کھڑا کیا جائے جو حق کی مکمل غماز ہو. اس لیے کہ جذبے کا جذبہ، جذبے کا مقابلہ جذبے ہی سے ہو سکتا ہے، جہاں مشرکین اپنے باطل جذبات کی تکمیل کے لیے پاگلوں اور جنون کی حد سے آگے نکل گئے ہیں، وہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اسلام کو، ناموس دین کو، ناموس توحید کو، ناموس رسالت کو بچانے کے لیے انہوں نے وہ کارنامے کر کے دکھائے ہیں کہ انسان، تاریخ انسانیت ایسی عقیدت، ایسی لازوال، ایسی فدویت، ایسی قربانی، ایسے اشار کو پیش نہیں کر سکتا کہ اگر گردنیں کٹ بھی رہی ہیں تو خواہش یہ ہے کہ چہرہ مدینے کی طرف ہو جائے. تو ایسی وفاداریاں، تو قرآن مجید نے ان مضامین کو ذکر کیا کہ جس سے جذبات مضبوط ہوں، حقیقی جذبات مضبوط ہوں، باطل کے مقابلے پر حقیقی جذبات مضبوط ہوں. چیر دیا جا رہا ہے، ہاروں سے کاٹ دیا جا رہا ہے، حضرت بلال کو، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ، سبحان اللہ، آپ کو دہتے ہوئے شولوں پر لٹا دیا جا رہا ہے، لیکن قرآن کے مضامین نے ان کے باطن کو اتنا سنگلاخ کر دیا ہے، اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ جسم چھنی چھنی ہو رہا ہے، کوئلے دہکتے ہوئے کوئلے جسم کی چربی سے ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، لیکن ان کے جذبات ٹھنڈے نہیں ہو رہے. توحید کی شمع کے اندر کوئی بال برابر فرق نہیں آ رہا. دامن مصطفی کے ساتھ جو ایک مربوط اور مضبوط رابطہ ہے، اس میں کہیں پر کمزوری نہیں آ رہی. تو بس میرے دوستو، یوں سمجھیے کہ مکی صورتوں کے اندر عقیدے کی پختگی پر بہت زور دیا گیا، اور کس عقیدے کی پختگی پر؟ توحید باری تعالیٰ، کہ تم جس کے بندے ہو اس کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی تمام تر خواہشات، اپنے تمام تر جذبات، اپنی تمام تر کیفیات اس کے حکم کے سامنے جھکا دو، اور یہ جھکانا ہی تمہارے لیے مرتبہ کی سرفرازی ہے، یہی تمہاری بلندی ہے، یہی تمہاری عزت ہے. اپنے رب کے سامنے جھک جانا، اپنے آپ کو خاکسار بنا دینا، اپنے آپ کو ملیا میٹ کر دینا، یہی اصل تمہارے لیے اعزاز تھا، یہی تقاضا بندگی تھی، یہی تمہاری زیست اور تمہیں پیدا کرنے کا مقصد تھا. اس سے تم ختم نہیں ہو رہے، اس سے تم زندہ و جاوید ہو رہے ہو. اگر رب کے حکم کے سامنے تم نے اپنی خواہش کو ترجیح دیا اور تم یہ سمجھو کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، تو نمرود اور فرعون کی طرح ایک قصہ ماضی ہو کر رہ جاؤ گے. لیکن رب کے سامنے اگر اور اس کے حکم کے سامنے تم نے اپنی خواہشات کو زیر کیا اور اس کی رضا کو اور اس کی مرضی کو غالب کیا ہے، تو صدیوں میں بھی تمہارا ذکر ہوگا، تو ایسا ہوگا جیسے ابھی صبح کا واقعہ ہے. تو اس حقیقت کو، یہ لفاظی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے. ہم اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جو خواہشات کے پجاری رہے، تو جب تک دنیا میں وہ رہے ان کا کر و فر رہا، وہ بھی زبردستی سے رہا، لیکن جو اللہ رب العالمین کے کامل بندے رہے، انہوں نے کسی کے لیے ڈنڈا بھی نہیں اٹھایا، تو ان کی گردنیں بھی سامنے والے کی جھکی اور دل بھی جھک گیا ان کے، جس کی سب سے بڑی نظیر حضرات اولیاء کرام ہیں، ان کے مزارات ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، کہ صدیاں گزر گئی ہے لیکن آج بھی ان کے لیے محبت دل میں اپنے باپ سے زیادہ پیدا ہوتی ہے. آج بھی ان کی چوکٹ کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے. آج بھی دل ان کی شفقتوں، ان کی محبتوں، انسان دوستی کے حوالے سے اور حق کی بلندی کے لیے ہر قسم کی جرت و بہادری کی آخری سرحد تک اپنی جذبات کو پہنچانے کے حوالے سے آج حضرات صوفیہ کرام بالخصوص سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، مولا عثمان غنی، مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کے کردار کو آج بھی ذکر کریں تو ہمارے ماحول خوشبودار ہو جاتے ہیں، ہماری محفلیں مشکبار ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے، یہ وہ جذبات ہیں جو مرتے نہیں، وہ قیامت تک زندہ رہتے ہیں، اور قیامت کے دن ان جذبات کی سرفرازی ہوگی کہ جب اللہ رب العالمین کا تخت لگے گا عرش قائم کا میدان محشر میں، تو پھر لوگوں کے دماغ ابل رہے ہوں گے دھوپ سے، اور سورج ان کے سر پر آ کر کھڑا ہو چکا ہوگا، زمین کو ان کے لیے مثل تانبے کے بنا دیا جائے گا، سر کے بالکل قریب سورج کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور وہ اپنے نشے میں اور اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، جسم سے برہنہ ہوں گے، کسی کو دیکھنے کی کیفیت نہیں ہوگی، لیکن یہ حقیقی جذبات کے متحمل وہ ہوں گے جو عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے۔ رحمان خود اپنے دست قدرت سے انہیں ململ کا لباس پہنائے گا، اور ان کی شان بیان کی گئی ہے کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، فرمایا کہ پھر قدر والے رب کے سامنے ان کی کرسی لگے گی۔ یہ پوری دنیا اس حق کی واہ واہ کر رہے تھے، آج وہ حق والا انہیں بٹھا کر ان کی واہ واہ کرے گا۔ تو یہ جتنے مضامین آپ دیکھتے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید نے اس مکی صورتوں کے اندر میرے عزیزوں، میرے دوستوں ذکر کیے ہیں، وہ ان حقیقی جذبات کی پختگی کے لیے، اللہ سے تعلق، عقیدہ توحید، اور عقیدہ توحید کے نفاذ کے لیے تن من دھن سر دھڑ کی بازی لگا دینا، اور اللہ کے رسول کے ایک فرمان پر اپنے سب کچھ قربان کر دینا، اس پر کیا اجر ملے گا، اس کی کیا حقیقت ہے، اس پر تمہارے لیے ترقی مداری جو درجات کیا ہوں گے۔ تو آپ دیکھیے مدنی صورتوں کے ابتدائی زمانہ، مدینے کے ابتدائی زمانہ، اور مکہ کے پورے 13 سال انہی مضامین پر گفتگو کی گئی، لیکن اب ایک سوسائٹی قائم ہو گئی ہے، اب اس جذبات کو عملی رنگ دینا ہے۔ پہلے وہ جذبات صحابہ تک مقید تھا، اب وہ پورے عالم تک لانا ہے، اس جذبات کو انسان کی ضرورت میں پیش کرنا ہے۔ صحابہ جیسے لوگ تو پیدا نہیں ہو سکتے رضوان اللہ اجمعین، ان جیسے جذبات، ان جیسے اخلاص قیامت تک نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ لوگ ڈنگے مارتے، کاش ہم اس دور میں ہوتے، میں نے کہا تم نے اس دور میں کون سا لحاظ رکھ لیا جو اس دور میں ہوتے، اس دور میں سیدنا عمر جیسے ہی ہو سکتے تھے، اگر اس دور میں تمہارے جیسے نکمے ہوتے اور ہمارے جیسے نکمے ہوتے تو اسلام آگے نہ بڑھتا۔ آج دور ساری سہولیات ہمارے پاس ہے، اربوں کی تعداد میں ہم ہیں، لیکن ایک ناک سے مکھی اڑا دینے کے جذبات ہمارے اندر نہیں، حق کو حق کہنے کی ہمارے اندر جرت نہیں، دہشت گرد کو دہشت گرد کہنے کی، غلط کو غلط کہنے کی، امر بالمعروف و نہی عن منکر کی ہمیں جرت نہیں، بلکہ ہم تو حکمتوں کا سہارا کرتے ہیں۔ جان بچانا بھی تو فرض ہے، کبھی کبھی ایسی بات کرنا بھی فرض ہے۔ تو میں نے کہا ایسے ڈھیلے ڈھالے اور نام مردگی قسم کے معاملات جو آج اتنے وسائل کے باوجود کہنے میں نہیں ادا ہوتے، اور گویا کہ یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کہ وہاں پر تو سراسر اجر سامنے کچھ نہیں ہے، صرف رب کا وعدہ ہے اور صرف قربانی ہی قربانی ہے۔ تو یہ کہنا کہ کاش ہم اس دور میں ہوتے، میں نے کہا چپ کر کے بیٹھے، ہم اس دور کے لائق ہی نہیں تھے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اس دور میں پیدا کیا اور حضور کا امتی بنا دیا ہے اور کلمے کی توحید عطا فرما، ورنہ ہمارے ظاہر اور باطن میں جس قدر تضاد ہے، ہم مسجد کے مسلمان ہیں، ہم مسجد میں اللہ کو رب کہتے ہیں، باہر ہماری خواہشات ہمارا رب ہوتی ہے۔ مسجد میں رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں جس کی مانی جائے، یہاں ہم بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہم رب کو مانتے ہیں، ہم سجدہ اس لیے کر رہے ہیں کہ رب کا حکم ہے، باہر جائیں گے تو وہ کریں گے جو ہماری طبیعت چاہتی ہے۔ تو ہمارے عقیدوں میں تو اتنا تضاد ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں، ہم نے اس سے تبدیلی بھی پیدا کرنی ہے، یہ فکری جہاد اس کے لیے ضروری ہے، یہ جذبات کا جہاد ضروری ہے، جہاں یہاں پر صفوں میں بیٹھ کر ایک امام کے کہنے پر، امام بھی اسی سٹائل میں اسی طریقے سے رب کی عبادت کر رہا ہے جس طرح رب کا حکم ہے، سر میں درد ہے لیکن پھر بھی قیام ہے، کمر میں درد ہے لیکن پھر بھی قیام ہے، وقت نہیں ہے کاروبار میں جانا ہے لیکن پھر بھی نماز ادا کرنی ہے، کیوں؟ اب اپنی خواہش کو رب کے آگے جھکا دیا، تو پھر وہ رب کے سامنے اپنی خواہش کو پیش کرنے کی عادت جو نماز میں پیش کی تھی، اس مسجد کے باہر سے جوتا پہننے کے بعد میں اور آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہاں پر ہم اللہ کو رب بناتے، وہاں ہماری خواہشات رب بن جاتی ہے۔ جب تولنا ہوتا ہے ہمیں، بازار میں چیز بیٹھنی ہوتی ہے، تو وہی جو ہم پہلی صف میں نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، تو تولتے وقت ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم کس طرح تول رہے ہیں، ملاوٹ، جھوٹ، گھٹیا چیز کو بڑی تعریف کے ساتھ بیچنا، اگلے کی قیمتی چیز کو گھٹیا بنا کر لے لینا، درندوں کی طرح زندگی گزارنا، عدم برداشت کرنا، کسی کے لیے اشار نہ کرنا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اس وقت ہم اپنی خواہش کو خدا بنائے رکھتے ہیں، جو ہماری خواہش کہتی ہے ہم ویسے چلتے ہیں. تو خدا اس کو کہتے ہیں کہ جس کی مانی جائے. اگر ہم اللہ کی مانیں گے تو اللہ کے بندے ہیں, خواہش کی مانیں گے تو خواہش کے بندے ہیں. تو لہذا نماز اس چیز کی فکر دیتی ہے ہمیں کہ جناب جس طرح یہاں پر تم نے اسی طرح لباس پہنا جیسے رب نے کہا تھا, اسی طرح جھکے جیسے رب نے کہا تھا. تمہارا دل جھکنے نہ بھی چاہے لیکن پھر بھی جھکو گے, تمہارا دل آنے کے لیے نہ کرے پھر بھی آؤ گے, تمہاری خواہشات اس چیز کو قبول نہ کرے پھر بھی آؤ گے. کہاں یہی تقاضے بندگی ہے کہ جب رب کہہ دیا جائے تو پھر اپنی تمام تر خواہش کو زیر کریں, بس چلے گی اسی کی مرضی پھر. اور سورہ حجرات کی ابتدائی آیت بھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, ایمان والو ایمان لائے ہو تو اللہ رسول سے کبھی سبقت نہ کرنا. سورہ حجرات کی یہ انفرادیت ہے, اس میں توحید بھی سکھا دیے گئے, معاشرت بھی سکھا دی گئی, اخلاق بھی سکھا دیے گئے, عملی زندگی بھی سکھا دی گئی. فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, خبردار ایمان لائے ہو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ رسول کے آگے نہ جانا, اللہ اس کے رسول کے آگے نہ چلنا, اتنے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا کہ رب کے احکام اور رسول کی عزت کو پیٹ کے پیچھے پھینک دو اور تم آگے نکلتے پھرو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, یہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کہ اللہ رسول سے آگے نہ نکلو, یہ معنی کا سمندر ہے. علماء نے لکھا کہ اس میں معنی کا بحر بے قرار ہے, اتنے مضامین اس سے نکلتے ہیں کہ ہم صرف ایک آیت بسیط اللہ اس کے رسول سے آگے نہ نکلو, اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو اس کا ایک عملی معنی ہے کہ باقاعدہ ایک عملی صورت میں صحابی سے ایک عمل ہو گیا تھا جس پر یہ آیت اتری, انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے قربانی کر لی, بقرعید کے دن حضور سے پہلے قربانی, حضرت برہ بن عازب کے ماموں تھے. میں انشاءاللہ اس کو پھر آنے والے درس میں, صرف آج تو صرف میں تعارف کرا رہا ہوں, اس کا انٹروڈکشن ہے اس صورت کا, تاکہ ہمارے اندر کیفیت اور طلب پیدا ہو کہ ہم سمجھیں اس کو اور ہم اپنا وقت نکال کر جمعے کے خطبے میں آئیں اس کو سمجھنے کی, میں اور آپ کوشش کریں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. پھر ہمیں یہ بھی شوق ہو کہ رات کو سونے سے پہلے ہم اس سورہ فجر کے بعد ہم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں اور مستند تفاسیر سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کی کثرت سے تلاوت کریں. اگر اتنا وقت نہیں ہے, اتنی فرصت نہیں ہے, اتنا ذہن نہیں ہے, اتنی صلاحیت نہیں ہے, تو پھر ایسی مجلس سے اختیار کریں جہاں پر یہ سمجھایا جاتا ہے, جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے, تاکہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کھانا پینا سے لے کر اپنی زندگی اور معاشرت کے تمام تقاضے عقیدے سے لے کر معاشرت تک ہمیں گویا کہ پتہ چلے. ایک تو اس آیت کا معنی یہ ہے, اور میں یہاں پر ایک جملہ پہلے عرض کر دوں پھر اس موضوع کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں, کہ یہ وہ آیات ہیں کہ اب اسلامی سوسائٹی کھڑی ہو چکی ہے, پوری ریاست بن چکی ہے, اب ایک مسجد کے مقتدی سے لے کر ریاست کے امیر تک کے احکام آ رہے ہیں, ایک گھر کے بچے سے لے کر تو کنبے کے سربراہ تک کے احکام آ رہے ہیں, ایک گھر سے لے کر پوری معاشرت, ایک انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعیت تک, ایک انفرادی زندگی سے لے کر پوری قومی زندگی تک, اور قومی زندگی کے جتنے شعبے, اقتصادیات کے, سیاسیات کے, عمرانیات کے, معاشیات کے, ان تمام شعبوں پر محیط اب احکام اتر رہے ہیں. ایک بچہ مجھے کہنے لگا, وہ کراچی یونیورسٹی سے واپس, وہ کہنے لگا جی وہ ایک ملحد ہمارے علاقے میں, وہ کہتے ہیں جی اسلام نے تو کبھی ریاست قائم ہی نہیں کی ہے اور اسلام کی ریاست تو کبھی کھڑی نہیں ہوئی. میں نے کہا یہ اسلام کے لیے سب سے بڑا المیہ ہے کہ اسلام کو گرانے والے اسی کا کلمہ پڑھ کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اور یہ اسلام کی حقانیت بھی ہے کہ کسی اور مذہب کے ساتھ اتنی دشمنی ہو تو وہ ختم ہو جائے. یہ اسلام کی حقانیت, یہ حق ہے, اس کو گرانے والے باہر سے کم اندر سے زیادہ کھڑے ہوتے ہیں. دور رسالت میں منافقین کھڑے ہو گئے, رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے والے کھڑے ہو گئے, اور نماز کا جھانسہ دے کر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جھانسہ دے کر, صحابہ کرام جو نئے نئے ایمان لا رہے تھے ان کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے لگے, 3600 فرقے اس کے اندر پیدا ہو گئے, 3600 گروہ پیدا ہو گئے, 3600 تشریحات, 3600 فرقے آپ میدان میں دیکھتے ہیں, لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام کا صحیح اسٹیکچر آج بھی کھڑا ہوا ہے. یہ اسلام کی حقانیت ہے. عیسائیت میں دو فرقے پیدا ہوئے تو پوری عیسائیت ختم ہو گئی, آج وہ در در بھٹکتے بھٹکتے پھر رہے ہیں, ان کے چرچ بکتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کوئی اپنی ماں کو بیچ سکتا ہے؟ تو ماں کو بیچنا اور عبادت خانے کو بیچنا تو ایک ہی حکم ہے نا, دونوں کی عزت و تکریم تو ایک ہی ہے, بلکہ ماں سے زیادہ عزت تو ان عبادت خانوں کی, ان مساجد کی ہے. لیکن جس مذہب میں عبادت خان, اور اسلام نے دیکھیے مذہب کو ایسا نافذ کیا, اور مذہب اسلام کی عقلی اور ظاہری اور نظریاتی صورت اتنی واضح ہے اور اتنی حقانیت پر مبنی ہے کہ اگر اس نے نماز بھی ادا کی ہے تو اس لیے ادا کی ہے کہ رب کا حکم میں مانوں اور اس رب کے حکم سے اتنا نیک ہو جاؤں کہ اب اس نماز کے ذریعے میں معاشرے کو کیا فائدہ پہنچاؤں گا. مسلمانوں کی عبادت گاہیں کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے ذکر کیا کہ عبادت گاہیں ایک بندے کے نام پر نہیں ہوگی، سب مسلمانوں کی ہوگی، یہ کسی کی پراپرٹی نہیں، یہ اللہ کی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ مسجد میں کسی کی جاگیر نہیں چل سکتی، کسی کا نظام نہیں چل سکتا۔ مسجد کی زمین پر اگر کوئی قبضہ کر کے بیٹھ جائے تو برادری اس پر فیصلہ نہیں کرا سکتی، ٹھیک ہے، برادری اپنی جگہ پر ہوگی، ان کے تکریم اور عزت اپنی جگہ پر، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن جو مسجد کی زمین ہے، جو مسجد کی پراپرٹی ہوتی ہے، وہ نہ برادری کی ہوتی، نہ مولوی صاحب کی ہوتی، نہ شاہ صاحب کی ہوتی، نہ کمیٹی کی ہوتی، نہ کسی برادری کی ہوتی، وہ اللہ کی ہوتی۔ اس پر کوئی پہلے سمجھایا جائے، تفہیم کی جائے، بتایا جائے، اگر مان جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ قرآن سورہ حجرات میں کہتا ہے پھر جہاد کرو ان کے خلاف، جب کے حکم کے ساتھ کھڑے ہو جائے، جہاد کرو، اکھاڑ کر پھینکو ایسے سیٹوں کو، اکھاڑ کر پھینکو ایسی طاقتی طاقتوں کو جو اللہ کے دین پر اور اس کی چیزوں پر قبضہ اور غالب ہو۔ تو یہ دیکھیے، یہ عیسائیت والا دین نہیں ہے کہ اس میں اپنی پراپرٹی، جو ہم نے خریدی تھی، ہم نے کہا خریدی آپ نے تھی، جب مسجد کو دے دی تو آپ کی نہیں رہی، اللہ کی ہو گئی ہے، اور ایسی ہو گئی ہے کہ تحت سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک یہ مسجد ہی مسجد ہے، اب اس پر کوئی عمارت نہیں آ سکتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، عیسائی پورا مذہب ختم ہو گیا، ان کے ادارے اور ان کے چرچز جو ہیں وہ ایک انفرادی شخص کی ملکیت ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیچ دے، جس طرح چاہے اس کے اندر حرکتیں کرے، جس طرح چاہے معاملات کرے۔ لیکن اسلام کی حقانیت یہ ہے کہ جو بنیادی اصول ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آج 3600 فرقے ہیں، لیکن جب بیٹھ کر ڈبیٹ کی جاتی ہے، بیٹھ کر مباحثہ ہوتا ہے، بیٹھ کر مناظرے کی فضا بنتی ہے، تو فضا بنتی اسی بنیادی پرنسپل پر ہے جو رسول اللہ نے دی ہے، اور فیصلہ ہوتا ہے اور اس میں غلط ثابت ہوتا ہے اور حق واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب دو فرقے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر فیصلہ اپنے جذبات پر نہیں ہوتا، اس بنیادی پرنسپلز پر ہوتا ہے، اور بنیادی اصول پر ہوتا ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے، جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ جو اس کو صحیح ترجمان بنتا ہے اس کی مان لی جاتی ہے، جو صحیح ترجمان نہیں بنتا اس کو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ اب آپ غور کریں۔ اس لیے کہ آپ کے بنیادی نظریات، آپ کی تشریحات، آپ کے عبادت کے تقاضے اس کے خلاف ہے جو رسول اللہ نے عطا فرمایا تھا، جو قرآن مجید نے دیا تھا۔ تو یہ بنیادی اصول اسلام کی اقانیت کے الحمدللہ ایسے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ 3600 فرقے اسلام سے کھڑے ہوئے تھے، اسی کو گرانے کے لیے دور اول سے آپ دیکھیے، منافقین کو دیکھیے، روافض کو دیکھیے، خوارج کو دیکھیے، مرجیہ کو دیکھیے، قدریہ کو دیکھیے، معتزلہ کو دیکھیے، یہ پہاڑ جیسے لوگ تھے۔ معتزلہ فرقہ تو اتنا مضبوط تھا کہ بنو عباس کے اندر 3 صدیاں جن بادشاہوں کی گزری ہے وہ سارے ان کے ہاتھ میں تھے، لیکن حضرت امام احمد جیسے لوگ پیدا ہوئے کہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر زمین پر گھسیٹا گیا اور ان کو کوڑے مار مار کر ان کی کمر کی طاقت کو شل کر دیا گیا، انہوں نے اپنے وجود کی تو قربانی دی لیکن اصل اسلام کی بنیاد کو بچا کر رکھا۔ سرکار غوث اعظم کو آپ دیکھ لیجیے، حضرت حجت الاسلام سیدنا امام غزالی کو دیکھ لیجیے، کربلا کے اندر امام حسین کو دیکھ لیجیے، بدر کے اندر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، اور حکمر حضرت عثمان غنی اور مولا علی کو دیکھ لیجیے کہ تن من دھن کی جان بازی لگا رہے ہیں لیکن دین کو بچا رہے ہیں۔ اور صدیق اکبر کے سامنے اگر بیٹا اگر یہ کہتا ہے کہ ابا حضور، بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے اور میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اسلام سے اخلاص آپ دیکھیے اور اس جذبے کی پختگی دیکھیے، فرما اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں اپنے دین کا مخالف سمجھ کر تیری گردن اتار دیتا۔ تو یہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ۔ آج ہم اپنے لوگوں کو جو غلط ہو، اگر ہمارا بیٹا تو بہت دور کی بات ہے، اگر اپنے قریبی اس سے بھی زیادہ عزیز و رشتہ دار ہو تو ہمیں امر بالمعروف نہیں منکر کی گویا کہ جرت نہیں ہوتی۔ تو صحابہ نے تو یہ عملی طور پر کر کے دکھایا، فاروق اعظم اپنے ماموں کی گردن کاٹ کر لائے اور حضور کے سامنے رکھا، فرمایا بکواس کرتا تھا آپ کے بارے میں، یہ بھونکتا تھا، بکواس کرتا تھا، اس کو میں نے سمجھایا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسول، محبوب ہم نہ کہتے تھے کہ تیری تبلیغ بیکار نہیں ہے، تیری تبلیغ رنگ لا رہی ہے، 100 مسلمان نہیں ہو رہے 40 ہی ہوئے ہیں، 1000 نہیں ہوئے 40 تیار ہوئے ہیں، لیکن اس میں عمر جیسے تیار ہوئے ہیں، اس میں ابو بکر جیسے تیار ہوئے ہیں، اس میں عثمان جیسے تیار ہوئے ہیں، اس میں بلال جیسے تیار ہوئے ہیں، اس میں علی جیسے تیار ہوئے ہیں، اس میں مقداد بن اسود جیسے تیار ہوئے ہیں، اس میں عبداللہ بن مسعود جیسے تیار ہوئے ہیں، اس میں حضرت خباب جیسے تیار ہوئے ہیں، اس میں حضرت زید بن دسلہ جیسے تیار ہوئے ہیں، کہ کائنات میں ایک فرد کو رکھ دیا جائے اور ساری کائنات ایک ترازو میں رکھ دیا جائے تو ایک بلال کا وزن برداشت نہیں کر سکتا۔ تو کہاں صدیق اکبر کا اخلاص، کہاں فاروق اعظم کی بلندی، کہاں حضرت عثمان غنی کی پختگی، کہاں حضرت مولا علی کی صلابت۔ تو میرے دوستو آپ غور کیجئے، یہ شخصیات ہمارے لیے ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے، ان کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں ان کے مزاج میں، کہ یہ سختی کے وقت ان کا مزاج کیا تھا، کن سے یہ سختی کرتے تھے، اور سختی میں پھر جس سے سختی کرتے تھے تو کس زاویے سے کرتے تھے اور کہاں تک لے جاتے تھے۔ یا جن سے محبت کرتے تھے کس وجہ سے اس سے محبت کرتے تھے اور اس محبت میں پھر یہ کہاں تک پہنچتے تھے, تو یہ سارے معاملات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ کو دیکھیے کہ ان کے نام سے منافقین کے ایوان کانپتے ہیں. اور یہاں پر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس جذبات کو ایسا رنگ دیا کہ مشرکین اپنے جھوٹے نظریات کو نافذ کرنے کے لیے کنبہ کا کنبہ انہوں نے قربان کر دیا. بدر کے اندر آپ دیکھیے جنگ ختم ہوگی, نہیں ہونے والی جنگ. ابو سفیان کا قافلہ خیر سے پہنچ چکا ہے مکے. بھائی جنگ جب ہوتی ہے جب سرکار ابو سفیان کے قافلے کو روکتے. غزوہ بدر کا سارا واقعہ آپ کو پتا ہے. اس قافلے کو روکنے کی نیت تھی حضور کی کہ اس قافلے کو روک دیا جائے, کہ روزانہ جو کافر مکہ سے آ کر مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں, تو ان کا سب سے بڑا تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کے ساتھ جا رہا ہے, حضور نے اپنے چند صحابہ کو لیا. بدر میں حضور لڑنے نہیں گئے تھے, اس قافلے کو روکنے گئے تھے کہ اس قافلے کو روک کر اپنے مطالبات منوائے جائیں, اور مطالبات یہ منوائے جائیں کہ ہمارے مسلمانوں کو جب ہم ہجرت کر کے آگے ہیں, مکہ ہم نے چھوڑ دیا ہے, تو اب تو سکون کا سانس لینے دو. لیکن ابو سفیان کو پہلے بھنک لگ گئی اور اس نے قافلے کا راستہ چینج کر کے مکہ پہنچ گئے. جب مکہ پہنچ گئے تو راستے میں مکہ والوں کو اطلاع یہ ملی تھی کہ مسلمان مدینے سے نکل چکے ہیں اور وہ ابو سفیان کے قافلے کو روکیں گے. اور وہ مسلمان وہ قافلہ جو تجارتی تھا وہ اس لیے اہمیت کے متحمل تھا کہ ہر مکہ کے گھر کا پیسہ اس میں لگا ہوا تھا, اگر اس کو روک دیا جاتا تو ان کی معیشت تباہ ہو جاتی, وہ اکنامک کے طور پر بالکل تباہ ہو جاتا. یہ حضور نے سیاسی حکمت عملی کے تحت ان کو روکنے کی کوشش کی. لیکن جب وہ خیر سے پہنچ گیا, یعنی ان کے لیے خیر پہنچ گیا, تو اب جنگ کیا تھی, معاملہ ختم ہو گیا. لیکن ابو جہل اتنا سرکش تھا, اس نے کہا جی ہم نے اپنی تلواریں ننگی کر دی ہے, واپس نہیں جائیں گے, لڑیں گے مسلمانوں سے. لوگوں نے سمجھایا شرم کرو تھوڑی, جب وہ صورت ہی نہیں بنی جنگ کی, تو جب صورت نہیں بنی تو خامخواہ لڑنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن وہاں میرے آقا پہنچ فرما چکے تھے عمر گھبرانا نہیں, ابو جہل کل یہیں گر کر مرے گا, گھبرانا نہیں ان کے جھٹے سے, عتبہ یہی مرے گا. تو رسول اللہ نے جو لاٹھی کھینچ دی تھی, ابو جہل نے وہاں پہنچنا تھا. اتنا جنونی شخص کہ وہ آیا 1000 بندوں کو لے کر اور لڑنے کے لیے. کیا تھا؟ ایک فرعونی جذبہ تھا اور اس کے سامنے حقیقی جذبہ کھڑا تھا. پکی زمینوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اور مسلمانوں کو دلدل نما زمین ملی تھی, ان کے پاؤں زمین میں دھس جاتے تھے. وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہنستے تھے کہ دیکھو یہ کتنے مفلس ہیں, ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے, تلواریں بھی نہیں ہیں, لیکن جذبہ اتنا صادق تھا. صحابہ کہتے تھے حضور ہم بھاگیں گے نہیں, ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں, ہم یہ نہیں کہ کہیں گے کہ موسیٰ تو اور تیرا رب یہ لڑ, اور ہم اس پہاڑ پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ کون فرعون سے جیتتا ہے. حضرت عبداللہ مسعود نے کہا کہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں, ہم موسیٰ کے ماننے والے نہیں کہ حضرت موسیٰ کو حوالے کر دے فرعون کے. کہا حضور تلواریں تو نہیں ہیں تو کیا ہوا, یہ ہاتھ تو ہے نا جو لوہے کی تلواروں کو پکڑ تو سکتا ہے, لوہے کی تلواروں کو پکڑ تو سکتا ہے. اور جذبہ آپ دیکھیے, عبداللہ بن جحش آئے جب حضور کے پاس, کہ لگے حضور ہاتھ سے لڑ رہے تھے, وہ ہاتھ زخمی تھے. سرکار نے فرمایا جائیے کھجور کی شاخ اٹھا کر لا. وہ کچی شاخ کھجور کی لائے, سرکار نے ہاتھ پھیرا, جذبہ دیکھے اور اپنے قائد پر اعتماد دیکھی, اور یہ حضور کو جا کر خون دکھا اس لیے رہے تھے کہ حضور راضی ہوں گے تو رب راضی ہو جائے گا. ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, محبوب کے آگے لڑتے ہیں کہ ان کے آگے جان جائے گی تو اس سے عظیم موت کیا ہوگی. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کٹے ہوئے ہاتھ دیکھے تو سرکار کو رحم آیا, فرمایا تلوار نہیں تیرے پاس؟ فرمایا حضور یہ آپ کی دعا سے ہاتھ تو ہے نا. سرکار نے فرمایا جا وہ کھجور کی شاخ اٹھا کر لا. کچی شاخ اٹھا کر لائی, میرا آقا نے اس پر ہاتھ پھیرا, کلی سیف اور دم فرمایا, فرمایا جائیے تلوار بن گئی ہے. اس کو ہلاتے تو وہ لکڑی ہی تھی, حضرت عبداللہ بن جحش اس کو ہلاتے تو وہ لکڑی ہی تھی, وہ بالکل ہلتی تھی, لچک تھی اس کے اندر, لیکن جب لوہے کی تلوار پر لگتی تو لوہا دو ٹکڑا ہو جایا کرتا تھا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ نے پہلے خود کر کے دکھایا, پھر حضور نے معجزہ دکھایا. فرمایا ہم تو مائل و کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, تم میدان میں اترو پھر دیکھو محمد رسول اللہ کی طاقت کیسی ہے. تو صحابہ نے جب ہاتھ سے لڑ کر اخلاص دکھایا تو پھر حضور نے ہاتھ پھیر کر کچی شاخ کو بھی تلوار بنا کر ان کو عطا فرمایا. تو میرے دوستو یہ سورہ حجرات کے مضامین ہے جو ہمارے اندر غیرت کو, حمیت کو, ذات مصطفیٰ کریم سے جو تعلق اور رشتہ اور ناطا ہے اس کو استوار کرتی ہے. تو چاہیے آج نوجوانوں کے لیے کہ یہ مادی کہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے, معیشت مہنگی ہو گئی ہے, ظاہر سی بات ہے اس عذاب کے ہم شکار ہیں اور یہ عذاب ہمارے سروں پر ہیں, یہ ہم نے خود بھی مسلط کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور خود مسلط نہ بھی کریں تو کیا ہوا, تو ڈبے تو بنگلوں سے خود تھپیلے کرا جاتے ہیں. ایک ایسے نظام کے اندر ہمیں ہے, لیکن ایک نظام ہمارے اندر بھی ہے, ایک ریاست ہمارے اندر بھی ہے, وہ ہماری اپنی ریاست ہے, اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی چاہیے. اور کوشش کس طرح ہوگا کہ وہ قرآن کریم کے وہ مضامین جو جذبہ حق کو ابھارتے ہیں, جذبہ خیر کو ابھارتے ہیں, اور جو واضح طور پر کہتے ہیں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, یاد رکھو مسلمانوں اللہ اس کے رسول سے آگے نہ جانا, اللہ اس کے رسول سے آگے نہ جانا. کبھی بھی تمہارے جذبات اگر تمہیں بھڑکائیں تو اس آیت کو یاد رکھنا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ رسول سے آگے نہ جانا. وہ صحابی نے تو قربانی کر دی تھی حضور سے پہلے تو یہ آیت اتری, لیکن اس آیت میں واضح مفہوم دے دیا ہے کہ کسی بھی چیز میں اللہ اس کے رسول سے سبقت نہیں ہو. عدالت کو اختیار نہیں کہ جو رسول اللہ فیصلہ کر چکے ہو عدالت اس کے خلاف فیصلہ کرے. جو قرآن نے حکم نافذ کر دیا ہو کوئی قانون دنیا کا اس کے خلاف چلے, فرما لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. مومن وہ ہے جو ہر چیز میں اپنے رب کا اور اپنے رسول کے حکم کو واضح رکھتا ہے. لہذا اپنی عملی زندگی میں بھی, اپنی عدالتی زندگی کے اندر بھی, ریاست کے معاملات میں بھی, انفرادیت میں بھی, قومی معاملات میں بھی, ہر ایک میں اللہ اس کے رسول ہی کی بات کو آگے رکھنا ہے. اپنی خواہش, اپنے جذبات, اپنے معاملات, اپنی ضروریات کو اس کے پیچھے رکھنا ہے. یہ ہے حقیقی بندگی. جب ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ جناب اس کائنات میں توحید کے جام کی مٹھاس کتنی ہے اور انسان خود کتنا باکمال ہے. انسان جب باکمال بنتا ہے جب رب کے حکم کی اور اس کے رسول کے حکم کی بالادستی کو قبول کرتا ہے اور اپنے حکم اور اپنی خواہش کو وہ زیر کر دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کے ان مضامین کی طرف ہم بڑھیں اور ان مضامین کی طرف ہم آئیں اور اس پر غور کریں. اور آج اس جو دہشت گردی کا جذبہ, جو غربت کے بارے میں منفی جذبہ, جو میڈیا کے ذریعے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم خیر کے جذبات اپنے اندر اٹھائیں, کیونکہ انسان جو سنتا ہے وہی کرتا ہے. تو آئیے پھر جمعے کے اس اجتماع کی پابندی کریں, علماء کے دروس کی پابندی کریں, دروس قرآن کی پابندی کریں, تلاوت قرآن کے ساتھ صحیح تفاسیر جو مسلم رائج تفاسیر ہے جن کی تفسیریں بالکل درست انداز میں کی گئی ہے, جس طرح کے خزانہ العرفان ہے صدر الفاضل نعیمی بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمات کی تفسیر نعیمی ہے, علامہ غلام رسول سیدی صاحب کی تبیان القرآن ہے. یہ وہ صحیح نہج پر چلانے والی مسلم سواد اعظم کے نظریات کو بیان کرنے والی تفاسیر ہیں. اگر نوجوانوں آپ پڑھنا چاہتے ہو تو ان تفاسیر کو پڑھو, آگے آؤ. وقت نہیں آپ کے پاس, نہیں پڑھ سکتے تو پھر ایسے اجتماع اور ایسے صحیح العقیدہ علماء کے دروس کو اٹینڈ کرو جو تمہارے عقیدے میں بھی تمہارے جذبے کے لحاظ رکھے اور تمہاری معاشرت میں بھی تمہارے جذبے کا لحاظ رکھے. میرے دوستو, اس تمام تر ماحول کا علاج صرف جذبہ خیر ہے. جب ہم حق کو حق کہنے کے لیے اور غلط کو غلط کہنے کے لیے اندر سے تیار ہو جائیں گے تو پھر غربت پاؤں کی بیڑی نہیں بنے گی. ہم نے کوئی اور چیز اپنے پر طاری کر لی ہے, ہم نے طاری کسی اور چیز کو کرنا تھا, ہماری ضرورت کوئی اور تھی, ہماری منزل کچھ اور تھی. میں نے بھی اس کے لیے سٹرگل کرنا ہے, کوششیں کرنی ہیں, آپ نے بھی کرنی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا جب اتنی تھوڑی بہت سمجھ تیرے محبوب کے نالین کے صدقے ہمیں آ گئی ہے تو پھر تو عمل کی توفیق بھی عطا فرما. قرآن کے لیے جذبات تو نے ہی ہمارے دل کے اندر ابھار دیے, صحابہ کی محبت تو نے ہی ہمارے دل کے اندر ڈال دی ہے, اہل بیت کا اکرام تو نے ہی اپنے فضل سے ہمارے دل میں ڈالا, اسلام تو نے مسلمان بنایا, تو نے اسلام عطا کیا, تو نے محبوب کا امتی بنایا. تو محبوب یار رب العالمین اب اس نہج پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما, اس پر سرخوری کے مقام کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنا وقت, اپنی کوششیں دین کے لیے, دین کی تفہیم کے لیے, عزت دین کے تحفظ کے لیے ہمیں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے جملے میں کہہ چکا ہوں کیونکہ بات قرآن کی تھی, اب اللہ اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنی عملی جد و جہد کے ذریعے انشاءاللہ اپنی خواہشات کو پیچھے کریں گے اور رب کے حکم اور اس کے رسول کے حکم کو آگے کرنے کی فکری جہاد انشاءاللہ ہم اپنے آپ سے شروع کریں گے. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.